بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور ان�عرویو پیش کیا جائے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام سماعت فرمائیں گے کلام نور. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آئینہ صحافت. پھر پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے بحر خزر کے پڑوسی ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت اور اس علاقے بالخصوص ایران کے ساحلی علاقوں میں اغیار کی موجودگی کی ممنوعیت پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی اور بین الاقوامی امور میں عدلیہ کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ امریکی حکومت اداروں اور مختلف امریکی حکام کے خلاف ایران کے شہید ایٹمی سائنسدانوں کے لواحقین کی جانب سے دائر کیے جانے والے کیس میں امریکہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے. ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں حکمران اتحاد کی لیڈنگ جماعت شیو سینا میں بغاوت کے بعد سیاسی بحران جاری ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر ملک کو بچا لیا گیا ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے غذاؤں اور کیمپوں پر مشتمل بھاری امدادی پیکج روانہ کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے بحر خزر کے پڑوسی ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت اور اس علاقے بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کے ساحلی علاقوں میں اغیار کی فوجی موجودگی کی ممنوعیت پر زور دیا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہ جو بدھ کو ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی دعوت پر تہران کے دورے پر پہنچے ہیں، صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات اور گفتگو کی. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کی شام روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات میں ایران اور روس کے سربراہوں اور حکام کے درمیان مسلسل ملاقاتوں اور گفتگو کو اقتصادی سمیت تمام میدانوں میں دونوں قوموں کے لیے مفید و سود مند اسٹریٹجک تعاون کے نئے دور کی تشکیل کے لیے ان کے بھرپور عزم کا عکاس قرار دیا. صدر مملکت نے روسی وزیر خارجہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے ملک کے اقتصادی تعاون کے فروغ کے سلسلے میں تازہ ترین رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کہا کہ باہمی تعاون اور ہم آہنگی خود مختار ممالک کے خلاف امریکہ کے خود سرانہ اقتصادی اقدامات اور پابندیوں کا مقابلہ کرنے کا مؤثر راستہ ہے۔ صدر رئیسی نے روسی وزیر خارجہ سے اس ملاقات میں کہا کہ یوکرین جنگ جلد سے جلد ختم ہونی چاہیے۔ اس ملاقات میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اقتصاد سمیت تمام میدانوں میں تہران اور ماسکو کے درمیان تعاون کے شعبوں کی تفصیلی وضاحت پیش کی اور اسٹریٹجک سطح پر اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون کی سطح کو بڑھانے کے لیے اپنے ملک کی دلچسپی اور آمادگی پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی اور بین الاقوامی امور میں عدلیہ کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ امریکی حکومت اداروں اور مختلف امریکی حکام کے خلاف ایران کے شہید ایٹمی سائنسدانوں کے لواحقین کی جانب سے دائر کیے جانے والے کیس میں امریکہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ امریکی حکومت امریکی اداروں اور امریکی حکام کے خلاف ایران کے شہید جوہری سائنسدانوں کے لواحقین کی جانب سے تہران کی ایک عدالت میں دائر کیے جانے والے کیس میں امریکہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس فیصلے میں تادیبی اقدامات کے تحت امریکہ سے 4,300,000,000 ڈالر کا تاوان ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ مقدمہ صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی، جن میں ایران کے متعدد ایٹمی سائنسداں شہید ہوئے اور ان کے لواحقین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، امریکہ کی جانب سے حمایت جاری رہنے پر اس کے خلاف جوابی قانونی کارروائی کے دائرے میں چلایا گیا۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں حکمران اتحاد کی لیڈنگ جماعت شیو سینا میں بغاوت کے بعد سیاسی بحران جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں سیاسی بحران کے درمیان نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کے ارکان اسمبلی کی میٹنگ سے پہلے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ دلیپ ولسے پاٹل اور دیگر سینئر رہنماؤں نے پارٹی سربراہ شرد پوار کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ اس دوران شیو سینا کے باغی رکن اسمبلی ایک ناتھ شندے کے ساتھ سورت میں موجود رکن اسمبلی نتن دیسائی ممبئی واپس پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ملاقات کر کے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ دریاس نے شیو سینا کے رہنما سنجے راؤت نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ پارٹی کے 17 سے 18 باغی ممبران اسمبلی بھارتی جنتا پارٹی کے دباؤ میں گوہاٹی میں رکھے گئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شندے کے ساتھ گئے ارکان اسمبلی میں سے تقریباً 20 ارکان اسمبلی ہمارے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں پارٹی مضبوط ہے، مجھ سمیت کچھ لوگوں پر ای ڈی کا دباؤ ہے، اس کے باوجود ہم لوگ شیو سینا میں ہیں اور جد و جہد کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر ملک کو بچا لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دیگر وزراء کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کے ذریعے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے ملک کے غریب طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن امیروں پر ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے کی کمپنی پر بھی ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خود ان کی کمپنی پر 20 سے 25 کروڑ روپے کا ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بقول ان کے حکومت پورے ملک میں آٹا 40 روپے فی کلو بیچ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر شکر بھی 70 روپے فی کلو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ان کی حکومت عوام کو گھی، چاول، دالیں، آٹا اور شکر سستی فراہم کرتی رہے گی۔ پشاور میں جماعت اسلامی کے رہنما کے گھر پر دستی بم سے حملے کی خبر ہے۔ پشاور کے علاقے بدبیر میں جماعت اسلامی کے رہنما کے گھر پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ پشاور پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے دستی بم جماعت اسلامی کے ضلع رہنما حاجی نیاز کے گھر میں پھینکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دستی بم کے پھٹنے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ پشاور پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے غذاؤں اور کیمپوں پر مشتمل بھاری امدادی پیکج روانہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ یعقوب سلیمانی نے افغانستان میں آنے والے زلزلہ متاثرین کے پسماندگان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس زلزلے میں بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے پیش نظر ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے انسان دوستانہ امدادی پیکج روانہ کیا ہے، جس میں 400 خیمے اور 800 بنڈل شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے کہا کہ یہ امدادی کھیپ بدھ کی شام ایرانی فوجی طیارے کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جبکہ امدادی اشیاء پر مشتمل دوسری کھیپ زمینی راستے سے افغانستان بھیجی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بدھ کی صبح جنوب مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے میں بھاری تباہی آئی ہے۔ رکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ بیروت میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ سما نیوز ویب سائٹ کے مطابق جمعرات کو بیروت میں ہونے والی اس ملاقات میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے مزاحمت کا عمل تیز تر کرنے، درپیش خطرات اور پیدا کیے جانے والے مسائل و مشکلات اور مذاکرات کے مواقع سے فائدہ اٹھائے جانے اور استقامتی اہداف کو پورا کیے جانے میں باہمی تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اپنے دورے بیروت میں لبنان کے صدر میشل اون، وزیر اعظم نجیب میقاتی اور پارلیمانی اسپیکر نبی بیری سے بھی الگ الگ ملاقات کریں گے۔ تحریک حماس کے وفد کا یہ دورہ بیروت ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہاز کی موجودگی اور متنازع علاقے سے اس غاصب حکومت کی جانب سے گیس نکالے جانے جیسے اقدامات کی بنا پر سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ استقامتی جوانوں نے فائرنگ کر کے صہیونی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے توباس صوبے کے جنوب میں واقع الفارع کیمپ پر حملہ کیا، تاہم انہیں محض استقامت کے جوانوں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ الفارع کیمپ میں حماس اور جہاد اسلامی کے بہت سے حامی اور اراکین ہیں، اور انہوں نے ابھی حال ہی میں جنین بریگیڈ نامی ایک نیا مسلح گروہ تشکیل دیا ہے اور تل ابیب کو انتقامی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ مبشرین کا کہنا ہے کہ الفارع کیمپ غرب اردن میں صہیونیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے، اور کسی بھی وقت اس علاقے میں بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکام امریکی مدد کو روسی فوج کو پسپا کرنے کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ امریکی جریدے ہل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرین نے بھاری ہتھیاروں اور مزید جنگی ساز و سامان کا مطالبہ کیا ہے۔ جریدے ہل نے مزید لکھا ہے کہ یوکرینی حکام بائیڈن حکومت کی اربوں ڈالر کی مدد کے باوجود اسے روسی فوجیوں کو یوکرین سے باہر نکالنے کے لیے کافی نہیں گردانتے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت بعض امریکی حکام تجویز دے رہے ہیں کہ یوکرین امن کے نام پر اپنی کچھ زمینیں روس کو دے کر موجودہ دفاعی صورتحال کو ختم کرے۔ اس طرح کی تجویز دینے والوں میں ہینری کیسنجر بھی شامل ہیں، جنہوں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ امن مذاکرات شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں جب امریکی حکام بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ مشرقی یوکرین کے دونباس علاقے میں روسی فوجیوں کو برتری حاصل ہے، امریکی چیف آف آرمی اسٹاف مارک میلی کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال بہت کند، مشکل، تھکا دینے والی اور پہلی عالمی جنگ جیسی ہے۔ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے ان مجرموں کو سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جنہوں نے یوکرین میں دونباس کے امن پسندوں کو گزشتہ 8 برس کے دوران جارحیت کا نشانہ بنایا، انہیں مرعوب کیے رکھا اور ان کی نسل کشی کی۔ یوکرین میں جاری جنگ کے موقع پر اپنے دورے یوکرین میں امریکہ کے وزیر قانون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اس بات کا واضح پیغام بھیج رہا ہے کہ روپوش ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم اور ہمارے شرکا جرائم کے ارتکابات کے تمام ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کے لیے تمام طریقوں پر عمل کریں گے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے ایک بیان میں امریکی وزیر قانون کے بیان کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے یوکرین میں مجرموں کو سزا دیے جانے کی ضرورت کی بات کہی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ دنیا میں منکی پاکس سے آلودہ لوگوں کی سب سے بڑی تعداد برطانیہ میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں منکی پاکس کے 793 معاملہ سامنے آ چکے ہیں، جبکہ برطانیہ کے بعد اسپین، جرمنی، پرتگال، فرانس، کینیڈا، امریکہ اور ہالینڈ شمار ہوتے ہیں۔ برطانیہ کا دارالحکومت لندن دنیا کا سب سے زیادہ منکی پاکس سے آلودہ شہر ہے۔ برطانیہ کے بعض طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ہم جنس پرستی کے نتیجے میں منکی پاکس سے آلودہ لوگوں کی تعداد اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سنتے رہے ہیں کہ فلسطین میں اسلامی مزاحمتی تحریکیں روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کا جو اسٹرکچر ہے اس میں دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ دراڑیں اندرونی لحاظ سے بھی غاصب اسرائیل کو کمزور کر چکی ہیں، جبکہ بیرونی سطح پر اگر دیکھا جائے تو فلسطینی اپنی دفاعی طاقت میں روز بروز اضافہ کر رہے ہیں۔ فلسطین میں آئے دن غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے عوام کی اپنی کاس سے محبت اور اسی سلسلے میں جد و جہد ان کو روز افزون دفاعی ترقی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ فلسطین کی تازہ صورتحال اور غاصب صہیونی حکومت کے ڈھانچے میں دراڑیں پڑنے کے حوالے سے جب ہم نے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار عظیم سبزواری سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا،
نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ آزاد فلسطینی علاقے ہوں یا مقبوضہ فلسطینی علاقے جن پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، یعنی جو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو یا سیکورٹی کے لحاظ سے ہو، وہ انتہائی جو ہے وہ مخدوش صورتحال ہے، اور آئے دن وہاں پر نئے نئے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، جن کو بعض اوقات اسرائیلی میڈیا اور مغربی میڈیا دبانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور وہ خبریں جو ہیں وہ بہت بعد میں سامنے آتی ہیں، ان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی اندرونی پوزیشن اور جو اندرونی خلفشار ہے وہ تیزی کے ساتھ اسے زوال کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس کا اعتراف نہ صرف یہ کہ بیرونی تجزیہ نگار کر رہے ہیں بلکہ خود جو اسرائیلی اور صہیونی جو عہدیدار ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں اسرائیل میں ابھی حکومت بنے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ اب کابینہ کو دوبارہ ڈیزولو کرنے کی بات ہو رہی ہے، نئے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ پچھلے 3 کے اندر شاید یہ 5ویں الیکشن ہوں گے اسرائیل کے اندر، تو سیاسی عدم استحکام کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اسرائیل اس وقت انتہائی مخدوش حالت میں ہے، اس لیے کہ آئے دن وہاں پر جو مشکوک واقعات رونما ہو رہے ہیں، آتش زدگی کے مختلف کارخانوں میں، بس اسٹاپس کے اوپر، اور اسی طرح جو اہم تنصیبات ہیں یا جو اہم علاقے ہیں وہاں پر آئے دن جو آتشزدگی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ بھی جن کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جن کے بارے میں تفصیل بھی بیان نہیں کی جاتی، وجوہات بھی ان کے سامنے نہیں آتی، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ صہیونی حکومت کو درپیش ہے۔ رہ گئی بات فلسطینیوں کی استقامتی تحریک جو ہے اور جو ان کی جو شہادت پسندانہ کارروائیاں ہیں یا مجاہدت ہے، اب وہ مجاہدت جو ہے وہ غرب اردن تک پہنچ گئی ہے، غرب اردن سے یہ مجاہدت جو ہے وہ خود مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اندر ہمیں سرایت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ تل ابیب سے لے کر اور مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ کارروائیاں ہوئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اسرائیل کا جو سیکورٹی نظام ہے وہ پوری طرح سے درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ خود نفتالی بینٹ نے جب ابھی کابینہ کے ڈیزولو کا اعلان کیا تو اس نے کہا کہ اگر ہم نئے الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو ہماری سلامتی کو خطرہ ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس صہیونی حکومت کس بحران سے دوچار ہے سلامتی کے اور سیاسی لحاظ سے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ استقامتی محاذ جس میں فلسطینی تنظیمیں اور مجاہد تنظیمیں ہیں ان کی پوزیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں یہ تنظیمیں اپنی جو ان کی عسکری اور حربی توانائی ہے اس میں انہوں نے اضافہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ جو ماضی کا تجربہ ہے چاہے وہ اوسلو معاہدہ ہو یا اس کے بعد ہونے والے معاہدے ہوں، ان کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے ویسے ویسے اسرائیل کی جو ایگریشن ہے، جو اس کی جارحیت ہے، جو اس کی توسیع پسندی ہے، اس میں مسلسل انہوں نے اضافہ دیکھا۔ لہذا فلسطینی قوم اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان کے پاس مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس راستے کو اپناتے ہوئے اپنی عسکری اور حربی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ حماس اور جہاد اسلامی کے ساتھ ساتھ مختلف جو عسکری تنظیمیں ہیں، جو فوجی بازو ہیں، جو فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیمیں ہیں، انہوں نے مشترکہ فوجی مشق غزہ میں انجام دی۔ حال ہی میں ابھی دو روز تین روز پہلے بھی جو ہے وہ ایک جہاد اسلامی نے غزہ کے ساحلوں پر فوجی مشقیں انجام دی، اس سے پہلے انہوں نے کچھ میزائل تجربات کیے تھے، اور میزائل تجربات کے بعد انہوں نے ڈرون طیاروں کی رونمائی کی تھی۔ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ اپنی جو حربی طاقت اور توانائی ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو عالم اسلام سے اور عالم عرب سے وہ سپورٹ نہیں مل پا رہی کہ جو اس کو ملنا چاہیے تھی، بلکہ مایوس کن صورتحال یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ایک ایسے وقت میں کہ جب غاصب صہیونی حکومت زبوحالی کا شکار ہے اور اس کا جو ہے شیرازہ بکھرنے کے قریب ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی دباؤ کے تحت عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی بات کی ہے، اور تازہ ترین اطلاعات جو اب یہ آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، اور اس دورے کا اہم ترین مقصد بھی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے جو ہے وہ کام انجام دینا ہے، اور توقع جو میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس کے اندر اسرائیل سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ان تمام صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطینی قوم جو ہے وہ پوری طرح سے اب عرب دنیا سے خاص طور سے مایوس ہے، اور لیکن اس کو یعنی عرب دنیا سے میری مراد عرب حکومتیں ہیں، عرب دنیا کے عوام آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسلامی دنیا کے عوام آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ان سے تو بڑی دھارس ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو اب سمجھ لیا ہے کہ ان کو جو کچھ بھی کرنا ہے فلسطینیوں کو اپنے بلبوتے پر کرنا ہے، اور اپنی حربی طاقت اور توانائی اور مزاحمت کی جو قوت ہے اس میں ان کو اضافہ کرنا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طاقت، وہ توانائی، وہ جو ہے وہ اس میں روز بروز اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جنگ سیف القدس تو اس کی واضح مثال ہے، جو جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کو کس طرح سے پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور وہ اس کو مجبور ہونا پڑا کہ عالمی طاقت نے دوبارہ مداخلت کریں اور جنگ بندی ہو غزہ کے ساتھ۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب جو ہے وہ صورتحال کا کوئی فائدہ اسرائیل بہت زیادہ اٹھا سکے گا، اور یہ کہ عرب حکومتیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ شاید صہیونی حکومت ضرور اٹھانے کی کوشش کرے گی کہ وہ آئسولیشن کے اندر جو ایک عرصے سے تھی وہ آئسولیشن کو سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی جو تحریک مزاحمت ہے اس کا مستقبل پوری طرح سے روشن ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔
سامن، یہ تھے تہران میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار محمد عظیم سزواری کے، جو فلسطین کے حالات پر گفتگو کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على.
سامع نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 23 ذی قعدہ اور 23 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. تیئیس جون سن 920 عیسوی کو آئس لینڈ میں دنیا کی پہلی پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا. اس پارلیمنٹ کے اراکین کو عوام نے رائے دہی کے ذریعے منتخب کیا تھا، اور حکومت کو ذہنی مدد پہنچانا پارلیمنٹ کا فریضہ تھا. حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی پہلی پارلیمنٹ کا کام صرف حکومت کو مشورہ دینا تھا، اور اس کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں تھے. آئس لینڈ کی پارلیمنٹ کے بعد دنیا کی سب سے پرانی موجودہ شکل کی پارلیمنٹ نے، جس کے پاس خاص اختیارات تھے، 13ویں صدی عیسوی میں برطانیہ میں کام کرنا شروع کیا. تیئیس ذی قعدہ سن 578 ہجری قمری کو مسلمان محدث، مورخ اور ادیب ابن نجار بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور دینی علوم حاصل کرنے شروع کیے. انہوں نے کئی سرزمینوں کا سفر کر کے اپنی تعلیم مکمل کی. ابن نجار نے حدیث سننے اور اسلامی علوم کی تحصیل کے علاوہ اس وقت کی معروف شخصیتوں کے حالات بھی قلم بند کیے ہیں. ابن نجار کی متعدد کتب موجود ہیں، جن میں مناقب الامام خاص طور سے قابل ذکر ہے. تیئیس جون سن 1536 عیسوی کو موجودہ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں فرانس کے عیسائی اصلاح پسند مذہبی رہنما جان کالوین کی تحریک شروع ہوئی. جان کالوین سن 1509 میں پیدا ہوئے تھے. جان کالوین جوانی کے دور سے ہی مارٹن لوتھر کے ذریعے شروع کی گئی پروٹیسٹنٹ تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے پروٹیسٹنٹ فرقے کے افراد کی مدد سے جنیوا پر قبضہ کر لیا اور وہاں مذہب اور دینی حکومت کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی۔ جان کالوین نے کالوینزم مکتب فکر کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے پوپ اور کلیسا کی طاقت کو مسترد کر دیا اور وہ انجیل کو عیسائیت کا واحد سرچشمہ سمجھتے تھے۔ بہرحال جان کالوین کو سن 1564 میں کلیسا کی مخالفت کے جرم میں اسی طریقے سے زندہ جلا دیا گیا جس طریقے سے وہ اپنے مخالفین کو سزا دیا کرتے تھے۔ تیئیس جون سن 1757 عیسوی کو پلاسی کی جنگ لڑی گئی جسے بر صغیر میں انگریز حکومت کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں رفتہ رفتہ سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا تھا اور سب سے پہلے بنگال پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ جب بنگال کے حکمراں سراج الدولہ کو انگریزوں کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے انگریزوں کو بنگال سے نکالنا چاہا۔ نتیجتاً انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان پلاسی کے مقام پر سن 1757 کی جنگ لڑی گئی جس میں سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کی سازشوں کے باعث سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر انہیں میر جعفر کے بیٹے نے مرشد آباد میں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جنگ کے بعد انگریز میر جعفر کو کٹھ پتلی بنا کر پہلے خزانے پر قابض ہوئے اور پھر پورے بنگال کی حکومت براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تیئیس جون سن 1939 عیسوی کو فرانسیسیوں نے بحرہ ابیض کے ساحل پر واقع شام کی بندرگاہ اسکندرون کو ترکی کے حوالے کیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے یہ بندرگاہ شام کے حوالے کی گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی مغرب نواز حکومت برسر اقتدار آئی تو فرانس نے جس کی شام پر اجارہ داری قائم تھی اسکندرون کو ترکی کے قلمرو میں شامل کیا۔ فرانس کے اس اقدام سے شام میں اس کی مخالفت میں عوامی لہر اٹھی اور تحریک آزادی کو تقویت ملی۔ شام کا اسکندرون پر دعویٰ اب بھی باقی ہے۔ دو تیر سن 1287 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے نتیجے میں قائم ہونے والی مجلس شورائے ملی جس کی تشکیل کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا محمد علی شاہ قاجار کے حکم سے توپوں کے حملے کا نشانہ بنی۔ محمد علی شاہ اور مجلس شورائے ملی کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے تھے کہ اس کے حکم سے سرکاری فوجوں نے روسی کرنل لیاخوف کی قیادت میں پارلیمنٹ کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار آئینی تحریک کے افراد اور فوج کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ شروع میں آئینی تحریک والے کامیاب ہوئے لیکن سرکاری فوجیوں نے اپنے کمانڈر کرنل لیاخوف کے حکم سے مجلس شورائے ملی پر توپوں سے حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس طرح آئینی تحریک کے نتیجے میں تشکیل پانے والی مجلس شورائے ملی ختم ہو گئی اور ایران میں قاجاری خاندان کا دوسرا دور آمریت شروع ہوا جو استبداد صغیر کے نام سے معروف ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم کے حوالے سے ہمارے ہفتہ وار پروگرام کلام نور کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا. شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 29ویں اور 30ویں آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے:
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کے کینوں کو باہر نہیں نکالے گا، اور ہم چاہتے تو انہیں دکھلا دیتے، اور آپ چہرے کے آثار ہی سے پہچان لیتے، اور ان کی گفتگو کے انداز سے تو بہرحال پہچان ہی لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے منافقین کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو خداوند عالم کی خواہش و مرضی کی تگ و دو کے بجائے اپنی خواہش و آرزو کے مفاد میں تھے، اگرچہ خداوند عالم کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اب ان آیات کریمہ میں منافقین کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے: وہ لوگ پیغمبر اسلام اور آپ کی تعلیمات سے ناخوش تھے، یہاں تک کہ اپنے دلوں میں پیغمبر اسلام اور مومنین کے لیے کینہ رکھتے تھے، اگرچہ ظاہری طور پر ایمان کا اظہار اور مومنین کے ساتھ رہتے تھے، لیکن انہیں یہ پسند تھا کہ دشمنوں کے ساتھ رابطہ برقرار کریں اور ان سے تعلقات رکھیں تاکہ اپنے دنیاوی اور مادی فوائد سے بہرہ مند ہوں۔ یہ لوگ دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں اپنی زبان اور عمل سے ان کا ساتھ دیتے اور مومنین کو خوار و ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
البتہ اگر پروردگار عالم چاہے تو ایسا کام کر سکتا ہے کہ ان کے چہروں سے منافقت کے پردے دور ہو جائیں اور تمام لوگ انہیں ان کی علامتوں سے پہچان لیں، لیکن خداوند عالم کا ایسا ارادہ نہیں ہے کہ لوگوں کے باطن کو دنیا والوں پر ظاہر کریں، مگر عقل مند اور چالاک مومنین منافقین کے گفتار و کردار سے ان کے باطن کو سمجھ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف انجام دینے والے ان کے تمام حربوں سے مکمل طور پر آگاہ و باخبر ہو کر ان کے نفاق کو بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ جہاد کے حکم کے موقع پر منافقین اپنے گمراہ کرنے والی گفتگو کے ذریعے مومنین کو جہاد کرنے سے روک دیتے ہیں یا دشمن کو قدرت و طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کر کے لوگوں کو میدان جنگ میں جانے سے ہراسا کرتے ہیں۔ منافقین یہ گمان نہ کریں کہ وہ بہت ہی چالاک ہیں، کیونکہ پروردگار عالم ان کے باطن اور جو کام وہ مسلمانوں کے خلاف انجام دیتے ہیں ان سب سے واقف و آگاہ ہے اور مناسب موقع پر ان کو سزا دے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب و روح کی حفاظت کریں، کیونکہ کبھی بھی اس بات کا خیال نہ کریں کہ نیتیں اور بیہودہ اور ناپاک و مسموم مقاصد ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ بغض و حسد اور کینہ، نفاق اور بدبینی دوغلے پن کی علامت ہے۔ اہل ایمان کے کینے کو اہمیت نہ دیں، کیونکہ یہ منافقوں کی علامت و نشانی ہے۔ انسان کی اندرونی عادت و افکار اس کے چہرے سے اپنے اثرات ظاہر کرتے ہیں اور اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی انسان کا چہرہ اور اس کی باتیں اس کے دل اور مزاج کو ظاہر و آشکار کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی اندرونی باتوں اور رازوں کو پوشیدہ رکھنے کی لاکھ کوشش کرے مگر وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 31ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ،
اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔
سامعین، یہ آیت کریمہ انسانوں خصوصاً مومنین کے بارے میں پروردگار عالم کی ایک اہم ترین سنت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن پروردگار عالم جانتا ہے کہ کون لوگ اپنے وعدے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ ان کی شناخت کے لیے انہیں مختلف امتحان و آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ سختیوں اور پریشانیوں کے موقع پر دین و ایمان سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ایسے سخت حالات میں اپنے دین و ایمان کی محافظت کرتے ہیں ان کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ فطری سی بات ہے، سختی و مشکلات کے موقع پر منافقین اپنے باطن کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، لہٰذا ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کا باطن ظاہر و آشکار ہو جاتا ہے اور انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ لوگ خود سمجھ جائیں کہ وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں، اور لوگ بھی ان کو پہچان لیں کہ ان کے ایمان کی کتنی حقیقت ہے۔ دین اسلام کی راہ میں صبر و پائیداری اور استقامت اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات و پریشانیاں صادق الوعد مومنین کی نشانی ہیں۔ سختیوں اور پریشانیوں میں صبر و پائیداری سے پیش آنا ایمان کا معیار و محور ہے، ورنہ اکثر لوگ آرام و سکون اور آسائش کے وقت ہی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔
سامعین آئیے اب سورہ محمد کی 32 آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔
بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ عنقریب ان کے اعمال کو بالکل برباد کر دے گا۔
سامعین گزشتہ آیت میں منافقین کے بارے میں مطالب بیان کیے گئے تھے، اب اس آیت کریمہ میں منافقین کے بارے میں ایک اہم گفتگو ہوئی ہے جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، جتنے افراد بھی کفر میں گرفتار ہوئے ہیں، چاہے وہ کافر جو اپنے کفر کا اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ منافق جو اپنے کفر کو دل میں چھپائے رکھتے ہیں، دونوں ہی گروہ خداوند عالم اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں کے لیے حق ثابت و روشن ہو چکا ہے اور حقانیت راہ ہدایت و آئین پیغمبر اسلام سے باخبر ہوئے ہیں، اس کے باوجود حق کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم دین خدا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس کی ترقی و پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، حالانکہ پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ اسلام کا نورانی آئین وسیع پیمانے پر ترقی و پیش رفت کرے اور حق و نفاق نابود ہو جائیں۔
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حق کے ساتھ دشمنی و لجاجت اور خداوند عالم کے مقابلے میں سرکشی اور نافرمانی کا نتیجہ ہلاکت اور تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے لوگوں کے لیے اسباب ہدایت کا انتظام کیا ہے، لہذا عوام پر لازم ہے کہ حق کو پہچانیں اور اس کی پیروی کریں۔ کفار و منافقین کی سازش و فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ خداوند عالم کا دین روز بروز ترقی کرتا رہے گا۔
ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
سامعین ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان طٰہٰ شمیم حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے بعض اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، ایران اور دیگر ممالک کے مابین موسم بہار میں 25.5 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی۔ روزنامہ جوان کی سرخی، افغانستان کے زلزلہ زدگان کے لیے 2 ہوائی جہازوں پر مشتمل امدادی سامان بھیج دیا گیا ہے۔ کابل میں ایران کے سفارت خانے کا اعلان۔ القدس العربی کی سرخی ہے، سیون پارلیمنٹ نے تحلیل ہونے کے حق میں ووٹ دیا، قبل از وقت انتخابات کی تیاری، 4 سال میں 5 انتخابات۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں اور چلتے ہیں وطن امروز کی جانب، جس کا عنوان ہے قصائی جائے واردات پر لوٹایا، سعودی ولی عہد کا ترکی کا دورہ، خلافت کے دو ناامید دعوے داروں کی ملاقات۔ جو چیز باعث بنتی ہے کہ دو دشمن جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے ایک دوسرے کو باہوں میں لیں، دو طرفہ محبت نہیں بلکہ دونوں کی رقت انگیز اور نفرت انگیز کیفیت ہے جو ان کی ناامیدی کا باعث بنی ہے۔ جدید عثمانی حکومت کے سلطان پریزیڈنٹ نے چند ہفتوں کے فاصلے سے دوسری بار خون میں ڈوبے سعودی قصائی سے ہاتھ ملایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو ایک معروف سعودی صحافی کا قاتل اور ایک ترک شہری کے شوہر کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور اب اسے گلے لگایا جا رہا ہے۔ دراصل رجب طیب اردوغان امریکی صدر سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، جن کی ملاقات سعودی ولی عہد سے طے ہو چکی ہے۔ اردوغان کی جانب سے بن سلمان کے خلاف میڈیا جنگ نے ایک دور میں سعودی ولی عہد کو جنون کے مرحلے تک پہنچا دیا تھا اور دونوں ممالک کے تعلقات کو منقطع بھی کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی ترکیہ کے معاشی حالات خراب ہونے لگے اور عثمانی سلطان صدر کی اقتصادی پالیسیاں ناکامی کا شکار ہونے لگیں اور اردوغان کی مقبولیت 30% تک آ گری، ویسے ہی غیر قابل تبدیل ہونے والی پالیسیوں میں بھی فرق آ گیا۔ نیویارک ٹائمز سے سرخی ہے کہ بورس جانسن کے برطانیہ کی کشتی ڈوبتی دکھائی دے رہی ہے۔ برطانیہ کے ساؤتھ ڈیون اور نارتھ انگلینڈ میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو گزشتہ ایک صدی سے روایتی طور پر کنزرویٹو پارٹی کے انتخابی حلقہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن بورس جانسن کی قیادت کے بعد پولنگ نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ یہ علاقے بھی آئندہ انتخابات میں ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس مسئلے کی کئی وجوہات ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کی کفایت شعاری کی پالیسی نے زیادہ تر شہریوں کو کھوکھلا بنا دیا ہے، علاقائی عدم مساوات میں بری طرح اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین سے نکلنے کے بعد کے مرحلے کے لیے کنزرویٹو پارٹی کی عدم منصوبہ بندی نے حالات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ تمام پولنگ کے نتائج میں وہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اب روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر۔ عسکری ادارہ نہ چاہتا تو ہماری حکومت نہیں کر سکتی تھی، فواد چودھری۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سابق وزیر کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی سیاست کی پلیئر ہے، وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ فواد چودھری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہنا تھا کہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ نیوٹرل سے کہا کہ اس پر 16 ارب روپے کے کیسز ہیں، کوئی اور ملک ہوتا تو یہ جیل میں ہوتا۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کے دوران عمران خان کہنا تھا کہ نون لیگ کے لوگوں کے ذہن میں خوف تھا کہ وہ جنرل فیض کو لانا چاہتے ہیں، ان کو خوف تھا کہ ایسا ہوا تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر گھر پر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، سیکولر جماعتیں بی جے پی کو ہرانے میں ناکام کیوں، اسد الدین اویسی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ سیکولر جماعتوں بالخصوص کانگریس کو بھی زبردست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے استفسار کر رہے ہیں کہ جہاں مجلس مقابلہ نہیں کرتی وہاں سیکولر جماعتیں بی جے پی کو شکست کیوں نہیں دے رہی ہیں۔ اسد الدین اویسی کی ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کی پالیسی سے مجلس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، لیکن ووٹ شیئر میں اضافہ ہونے لگا ہے جو کہ پارٹی کو مستحکم کر رہا ہے۔ اسد الدین اویسی کی جانب سے متعدد مرتبہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ نام نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کے قائدین مسلمانوں کے باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس کے امیدوار اور مجلس مسلمانوں کے ووٹوں کو منقسم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ اسائے موسیٰ نے 3 صہیونی فوجی عہدیداروں کا فون نمبر جاری کر دیا۔ بدھ کی شام کو اسائے موسیٰ نام کے ہیکر گروہ نے صہیونی حکومت کے 3 اعلی فوجی عہدیداروں کے فون نمبر جاری کرتے ہوئے مقبوضہ سرزمینوں میں فضائی حملے کے سائرن کے نظام کو ہیک کرنے اور اسے دیر تک چلائے رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس گروہ کی جانب سے جاری شدہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج کے سابق ترجمان، شمالی محاذ کے سابق کمانڈر اور موساد جاسوسی تنظیم کے ایم اے آئی یونٹ کے سابق چیف کے فون تک دسترسی حاصل ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں عبری اور انگریزی میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم تمہیں خبردار کر چکے تھے اور ابھی تو ابتدا ہے۔ اس پیغام میں لکھا ہے کہ تم نے یہ ماجرا شروع کیا لیکن خاتمہ ہم کریں گے۔ المیادین کی سرخی ہے، پیگازس سافٹ ویئر کا استعمال متعدد یورپی ممالک نے کیا ہے، این او سی نے یورپی قانون دانوں کو اطلاع دی۔ صہیونی جاسوسی تجارتی گروہ این ایس او نے یورپی قانون دانوں کو بتایا ہے کہ کم از کم 5 یورپی ممالک نے اس کے سافٹ ویئر استعمال کیے ہیں۔ یورپی پارلیمان کی تحقیقاتی کمیٹی کو رپورٹ دیتے ہوئے این ایس او گروہ کے سربراہ چیم گیل فینڈ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے بزنس ماڈل میں غلطیاں بھی پائی جاتی تھیں جس کا غلط فائدہ اٹھایا گیا۔ یاد رہے کہ اسپین کے وزیر اعظم اور متعدد سیاسی پارٹیوں کی جاسوسی کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد یورپی پارلیمنٹ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تحقیقات کے دوران یورپی پارلیمنٹ کے ارکان اور گیل فینڈ کے درمیان گفتگو انتہائی گرم رہی اور این ایس او کو دھمکایا بھی گیا، لیکن گیل فینڈ نے بین الاقوامی جاسوسی کے قوانین نافذ کرنے پر زور دیا۔ اور اب کچھ اور سرخیاں نیوز ایجنسیوں کی۔ رویٹرز نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، امریکہ میں کساد بازاری کے خطرے نے جاپان اور دنیا کی بڑی فیکٹریوں کے اقتصادی مستقبل کو تاریک کر دیا ہے۔ سپوتنک نیوز کی سرخی ہے، امریکہ جی سیون اجلاس کے دوران روس پر دباؤ بڑھانے کی نئی تجاویز پیش کرے گا۔ الجزیرہ نیوز کی سرخی ہے، یوکرین کی سرحد کے قریب واقع روسی ریفائنری ڈرون حملے کا نشانہ بنی۔ اور ارنا نیوز کی سرخی ہے، لاروف آیت اللہ رئیسی سے ملنے کے لیے آئے۔ اور اسنا نیوز کی سرخی سماعت فرمانے کی، ہمسائیگی اور برادرانہ تعلقات کے تحت افغانستان کے شریف اور صابر عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ بات کہی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے۔ دریچے،
عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں امریکہ میں گن کلچر کے نقصانات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 17 مئی 2022 عیسوی کو سلواڈور راموس کی برسی تھی۔ ایک سفید فام نوجوان جس کی عمر صرف 18 برس تھی، امریکی قانون کے مطابق وہ اب 18 برس مکمل ہونے کے بعد ایک بالغ شہری کی تمام آزادیوں اور سماجی حقوق سے بہرہ مند تھا۔ ان حقوق میں سے ایک آتشی اسلحہ رکھنے کا حق بھی تھا، ایک ایسی چیز جو ایک متجسس اور مہم جو نوجوان کے لیے بہت دلکش ہو سکتی تھی۔ وہ ہتھیار کا باقاعدہ استعمال تھا۔ شاید برسوں پہلے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ بندوق کی دکان پر گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو کمتر محسوس کیا کہ وہ بڑوں کی طرح اپنے پاس بندوق نہیں رکھ سکتا۔ اس نے اس طرح کے دن کے لیے طویل انتظار کیا جب تک کہ اسے بلاخر یہ حق مل گیا۔ اس دوران اس نے آتشی اسلحے کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور اپنے والد کے ساتھ کئی بار گولی چلانے کی کوشش کی۔ سلواڈور اپنی 18ویں سالگرہ کے صرف ایک دن بعد 2 بندوقیں خریدتا ہے، اور ایک ہفتے بعد 24 مئی کو اس نے اپنے پہلے شکار کو قتل کر دیا۔ اس کا پہلا شکار اس کی دادی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ فلموں کے ہیروز کی طرح کوئی بھی اس کا مخالف اور مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اس کی دادی کے قتل کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ سلواڈور نے روب نامی اسکول میں داخل ہو کر 21 افراد کو بے دردی سے گولی مار دی۔ ان میں سے بیشتر ابتدائی اسکول کے بچے تھے۔ سلواڈور کو پولیس کی اسپیشل فورسز نے گولی مار دی اس سے پہلے کہ وہ بالغ شہری کو حاصل دیگر آزادیوں کے بارے میں سوچتا اور اس سے استفادہ کرتا۔ روب کے اسکول میں ہلاک ہونے والوں میں 2 خواتین بھی تھیں، ایرما گارسیا اور ایوا میرلیس، دونوں استاد تھیں۔ وہ طلبا کو آخری لمحے تک حملے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایرما کی شوہر جو گارسیا، اسے کھونے کا غم برداشت نہیں کر سکے اور اس واقعے کے دوسرے دن دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چل بسے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہزاروں امریکی، شاید جن کے عزیزوں میں سے کوئی اس طرح کے واقعات کا شکار ہو چکے تھے، نیشنل ویپنز ایسوسیشن کے زیر انتظام ہونے والے کنونشن کے سامنے جمع ہوئے۔ انہوں نے امریکہ میں اسلحہ کنٹرول کا مطالبہ کیا اور امریکہ میں اسلحہ لوبیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہمارے بچوں کی حفاظت کریں، بندوقوں کی نہیں۔ انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ آپ کی تفریح ہمارے بچوں کی زندگی کے برابر نہیں ہے۔ امریکہ میں بندوق کے تشدد کے خلاف سرگرم عمل کارکنوں اور حامیوں نے بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کانگریس پر فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے مزید دباؤ ڈالیں۔ سامعین، امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں فائرنگ کے واقعات میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ خاص طور پر 2022 میں امریکہ میں 200 سے زیادہ بڑے پیمانے پر فائرنگ اور اسکولوں میں 27 فائرنگ کی گئی۔ 50 امریکی ریاستوں میں اسٹرانگ گن لا سیف لائفز کی ایک تحقیق کے مطابق جن ریاستوں میں بندوق کے قوانین رائج ہیں وہاں بندوق کے تشدد کی شرح دوسری ریاستوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ریاست میسیسیپی جس میں بندوق رکھنے کے بارے میں کمزور قوانین نافذ ہیں نے 2020 میں آتشی اسلحے کے بدترین تشدد کا سامنا کیا، لیکن ریاست کیلیفورنیا جس میں ہتھیار رکھنے کے سلسلے میں سخت ترین قوانین ہیں وہاں صرف 8 فائرنگ کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ سامعین، دنیا کے لیے یہ جاننا حیرت انگیز ہے کہ ہر 100 امریکیوں کے لیے تقریباً 120 بندوقیں ہیں۔ امریکہ میں بندوق کی مالکیت کا قانون ہمیشہ ایک متنازع اور چیلنجنگ مسئلہ رہا ہے۔ در حقیقت امریکی آئین کی دوسری ترمیم میں اسلحہ رکھنے اور ساتھ لے جانے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہتھیاروں کی پابندی کے حامی امریکہ میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کے انفرادی اور شہریت کے حقوق کے تحفظ کو اسلحہ اٹھانے کی آزادی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ ہتھیار رکھنے کے حامیوں کا ماننا ہے کہ مسئلہ ہتھیاروں کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جو ان کو ساتھ رکھتے ہیں۔ بصورت دیگر ہتھیار اٹھانا ایک شہری کا لازمی حق ہے۔ سامعین، وہ بندوق کے قانون کے اسی وجہ سے حمایت کرتے ہیں جبکہ آتشی اسلحہ کے قانون کے مخالفین کا خیال ہے کہ آتشی اسلحہ رکھنا آگ کا کھیل ہے جو ناقابل تلافی آفات و مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ وہ فائرنگ سے متاثرین کی ایک بڑی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ میں اسلحہ اٹھانے کی آزادی پر تشدد جرائم میں اضافے کا باعث بنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست ہائے متحدہ میں ان تمام خونی واقعات کے باوجود کیوں آتشی اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے؟ امریکہ کا آرمز فریڈم ایکٹ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے تیسرے اصول کی واضح طور پر خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس اصول کے مطابق ہر فرد حق آزادی، زندگی اور سلامتی کا حقدار ہے، لیکن اسلحہ اٹھانے کی آزادی سے متعلق امریکی قانون پورے ملک میں روزانہ کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو زندگی کے حق سے محروم رکھتا ہے۔ تاہم ملک میں اسلحہ لابی اس قدر مضبوط ہے کہ امریکی کانگریس امریکہ کو اسلحے کی ترسیل پر پابندی کے قوانین کو منظور کرنے سے انکار کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں بندوق کے مالکان، تاجر اور اسلحہ اسمگلر قانون سازی کی اجازت نہیں دیتے جو ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ ہتھیاروں کی برآمد سے حاصل ہونے والی دولت سالانہ لاکھوں ڈالر ہے اور اس صنعت میں بہت زیادہ معاشی منافع ہے۔ بدقسمتی سے ایسے منافع خوروں کو بغیر کسی پابندی کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ سامعین، امریکہ جیسے ممالک میں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، وہاں مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ خاص طور پر اسکولوں میں سیکیورٹی کی سطح کو بڑھایا جانا چاہیے تاکہ مائیں اور باپ اپنے بچوں کو ذہنی سکون کے ساتھ اسکول بھیج سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہر روز خوشی اور مسرت کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجیں اور چند گھنٹوں کے بعد ان کی لاشیں واپس لوٹائی جائیں۔ بلا شبہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو کچھ خاندانوں کو اپنے بچوں کو گھر میں پڑھانا پڑے گا تاکہ کم از کم ان کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ امریکہ بظاہر انسانی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ آزادی زندگی اور سلامتی کے حق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ امریکی حکومت کو قانون شکنی کرنے والوں کے لیے اپنے ہاتھ نہیں کھولنے چاہیے۔ اگر وہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کو محدود نہیں کرنا چاہتے تو انہیں اس حوالے سے بنیادی فیصلے کرنے چاہیے۔ امریکن فریڈم آف آرمز ایکٹ کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ ہر امریکی کو سیکیورٹی کا حق حاصل ہے، اس لیے اسے اپنی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ہتھیار رکھنے کا حق ہے۔ اسلحہ رکھنے کی اجازت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پولیس یا کسی اور سیکیورٹی فورس پر اپنے شہریوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور امریکی عوام کو اپنی جان کی حفاظت کا خود ضامن ہونا چاہیے۔ گھر کے ماحول کے بعد اسکول کا ماحول ایک خاص تقدس اور پاکیزگی رکھتا ہے۔ اسکول ایک محفوظ جگہ ہونا چاہیے جہاں طلبہ سکون اور علم سیکھ سکیں۔ بہرحال اپنے پیارے بچوں کو ایسے پرتشدد واقعات کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے جو بڑوں کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں۔ کم عمر میں ان پرتشدد واقعات کو دیکھ کر بچوں کی نفسیات متاثر ہوتی ہے اور ان کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلواڈور راموس جیسے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی ماضی کی ایسی تلخ یادیں تھیں جن کا نتیجہ اس طرح کے خونی واقعات کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کینہ تیری بن کے گری برق غم۔ چور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہے وہ تیری دوستی توفِ گرابار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔ عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد و صفا۔
ابھی آپ سامعین پروگرام دریچے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ہماری سخ کی نشریات کا آخری پروگرام، ایرانی مشاہیر۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اس وقت نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب عاملی کے بارے میں رائے پیش کریں گے. امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے. سامعین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عاملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے. اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے. اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. طالب عاملی کی سوان حیات بہت دلچسپ ہے. ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوان عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا. ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے. اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عاملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا. اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے. زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب عاملی ذکر کیا گیا ہے. نظم کا مجموعہ طالب طالبہ کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے. طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے. جن مصنفین نے طالب عاملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا. کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی کہ جو ایک مدت تک طالب عاملی کے ہم نشین اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے. کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی کہ جو طالب عاملی کے ہم عصر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے. طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے. اگر طالب عاملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب عاملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے. اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے. مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے. دوسرا دور طالب عاملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے. تیسرا دور کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے، کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں، اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک و شعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب آملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں، کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہمسروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب آملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں کہ جو آمل کے حاکم کے لیے کہے ہیں، اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوشخط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھوڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے، کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے، اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھوڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے، اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب آملی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دلنشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں آمل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب آملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے، جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالازاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود، جو رکنا سے مشہور تھے، وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے، اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے، اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ، یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال، بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب آملی بھی، کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے، تاکہ وہاں اپنے خالازاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں، اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب آملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرا کی عاشقانہ مثنوی، کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے پر توجہ کی جائے تو شاید آمل سے طالب آملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار، خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے، اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرہ تھی۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرز کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرز نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب آملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں، اور زہرہ جو طالب کی معشوقہ تھیں ان کو زیادہ تر زہرہ زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرہ کے اشعار مکتوب نہیں ہیں، اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرہ کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرہ کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے، اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.